عن هذا، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوسرے دنوں میں آج کے دن بلوغ المرام جو حدیث کی ایک کتاب ہے جس میں مسائل فقہی مسائل کا ذکر ہے، جو سلسلہ چل رہا تھا انشاءاللہ اب یہ سلسلہ چلے گا اپنی جگہ پر. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلات اور آپ کی نماز کے اوصاف کا ذکر تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے چونکہ حکم دیا ہے صلو کما رأیتونی اصلی، جس طرح تم صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح نماز پڑھو، اس وجہ سے ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ کوشش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل نماز کی صورت اور شکل اس کی نقل ادا کرنے کی کوشش کرے. ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. یہاں باتیں مختلف آتی ہیں اس طرح کی کہ نمازوں میں اختلاف ہے اور مذاہب میں اختلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نیک نیتی سے خلوص کے ساتھ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کی صلاح کس طرح تھی، آپ وضو کیسے کرتے تھے، وضو کے بعد آپ کھڑے کیسے ہوتے تھے، کھڑے ہونے کے بعد آپ کیا پڑھتے تھے، یقیناً اگر یہ چیز کا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں سنت کے ادا کرنے ہی سے ہمیں کامیابی ہے، تو پھر ہم سنت ڈھونڈیں گے بغیر کسی کے تعصب کے، کسی کے قول کے تعصب کے. یعنی یہ کہ میں بار بار وہی بات کہوں گا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور پیارے رسول کی اطاعت فرض کی ہے، اور یہ کہنا کہ نہیں فلاں امام ہی کے تابع ہو کر کے جو شکل پر رسول کی نماز کی جو حیات ہمیں ملے گی اسی کو لیں گے، تو پھر یہاں خطرہ ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہمارے ائمہ کرام رحمتہ اللہ علیہ اجمعین یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری اجتہادات، اگر ہمارے اجتہادات غلط بھی ہوں تو ہماری رائے پر عمل کیا جائے، وہ بالکل نہیں چاہتے تھے. ہر مذہب کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ائمہ نے کہا ہے کہ اگر میری بات کو پیارے رسول کے قول کے خلاف پاؤ تو میری بات کو چھوڑ دو. اس وجہ سے ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے اگر وہ اخلاص نیت سے پیارے رسول کے اتباع کا جذبہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ پیارے رسول کی احادیث کی روشنی میں اپنی نماز کا مکمل خاکہ، پیارے رسول کی نماز کا مکمل خاکہ معلوم کر کے اپنی نماز کو اسی طرح ادا کرے گا، جیسا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پلو نماز پڑھو کم آ رہا ہے تمہوں نے اسلے، جس طرح کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اس کے علاوہ کسی مسلمان کو جائز نہیں، ہم یہی کہیں گے کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ جس مسئلے میں پیارے رسول کی واضح سنت ہو کسی مذہب کے تابع ہو کر کے اپنے کو کہے نہیں یہ حدیث فلاں کی ہے، یہ حدیث ہمارے نام کی نہیں، یہ چیز پیارے رسول کی شان میں بے ادبی ہو جاتی ہے، یہ کہنا پیارے رسول کی شان کے وہ نیچے گرانا ہے حقیقت میں. یہ چیز ہم ذہن میں پورے طور پر بیٹھانا چاہتے ہیں، اسی پر الحمدللہ پلے اور بڑھے اور اسی پر ہم نے پڑھ کر کے اسی نتیجے میں پہنچے ہیں. ہمارے ائمہ کا احترام اپنی جگہ پر اور ان کی عزت ان کے لیے ترحم استحام یہ ہمارے اوپر واجب ہے. جب یہ ان کا ذکر ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کسی امام کو متحم کہنا کرنا غلط ہے، اجتہاد کیا انہوں نے اجتہاد میں غلطی بھی ہوئی اور اجتہاد صحیح بھی رہا. تو جو مسئلہ مختلف بھی ہے احادیث یا قرآن کے الفاظ دو مسئلوں کے متحمل ہیں اس میں آپ کوئی بھی لیجیے، لیکن یہ کہیے کہ ہم فلاں ہی کر لیں گے یہ بھی مسئلہ ہلکا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں ہم فلاں ہی کر لیں گے، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ یہ حدیث ہمارے مذہب کی نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا جاتا ہے، یہ چیز پیارے رسول کی شان میں اللہ کے حکم کی روشنی میں اللہ کی ذات میں بھی بے ادبی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم پیارے رسول کو دے کر کے بھیجا اور آپ ہی کے ذریعے سے آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکات اور تمام اعمال دنیاوی اخلاقی معاملات جو کچھ بھی ہو آپ کے ذریعے سمجھ رہے ہیں. اب اگر کسی کو بیچ میں داخل کیا جائے گا اور انہیں کو سب کچھ سمجھ کر کے ہم انہیں کی چیز ڈھونڈ کر کے اس پر عمل کریں اور مسئلے اور خطاب اسی کے انہیں کے قول کی روشنی میں ڈھونڈیں تو خود پیارے رسول کے علاوہ کسی دوسرے رسول کو کوئی عام مان رہے ہیں، لیکن ہمارے سب ائمہ کوشش کی انہوں نے حق کو معلوم کرنے کی. صرف چار ہی امام نہیں، ہزاروں امام پیارے رسول کی عمر میں ہزاروں ائمہ ہیں، ہر ایک کرایہ ہے کسی کرائے کی کس وقت قریب ہو اس کو لیجیے. جہاں دونوں مسئلے ہو سکتے ہیں تو کسی کو یہ کہنا کہ تم یہ کیوں لے رہے ہو یہ بھی غلط ہو جاتا ہے، جہاں دونوں مسائل کا امکان ہو. اس وجہ سے ائمہ نے پرانے زمانے سے مسائل ذات رجوع کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس مسئلے میں جو شکلیں جائز ہیں اسی اس شکل میں اور اس وضاحت کے بعد آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ اسی میں ہمارے خیر ہے اور اس میں مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم کسی کی رائے سے متاثر ہوں گے تو یقیناً مسلمانوں میں اختلاف اور انفراد کی راہیں بہت کچھ کھلتی جائیں گے. روزانہ انوائل ابن فقیر رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وائل بن حجر صحابی دار رسول کے ساتھی اللہ ان سے راضی ہو, وہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ پڑھی, نماز پڑھی, فقال يسلمان يميني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله دائن سرحب قاتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ ہے پورے طور پر سلام. السلام عليكم ورحمة الله یہ جائز ہے, اور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جب آپ دائن طرف کا ہیں تو بائیں طرف کا ہے السلام عليكم ورحمة الله. مطلب یہ نہیں کہ ہم اس میں جتنا ہی گھر ڈالیں گے تو جتنا شکر ڈالیں گے میٹھا ہوگا. مسئلہ ہی سبائے سنت کا ہے, اس میں اگر ہم بائیں طرف بڑھا دیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ بھی کہا ہے تو اگر حدیث سے دوسری وجہ سے ثابت ہے دوسرے راستوں سے تو اس کو بھی لیا جائے گی. لیکن جب یہ کسی شکل نقل کی ہے انہوں نے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیلتے تھے تو دائیں طرف کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور بائیں طرف کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ وہاں نہیں فرما دیتے. اس وجہ سے ان چیزوں کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے. وہ یہ کہہ لیں کہ کیا ہو گیا کیا حرج اس میں ہے, تو آپ آپس میں کچھ اور بھی بڑھا سکتے ہیں, کیا حرج ہے, کیا اعتراض کر سکتے ہیں آپ کسی کے اوپر. کوئی کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوا نام ہو رکھنا تو ہوا سب کچھ بات کہا جائے تو پھر آپ کس منطق سے اس کو روکیں گے. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. تو کہنے کا مطلب جس چیز جن الفاظ میں کر رہے تو اس سے جہاں نے جو کچھ لیا ہے اسی طور پر عمل کرنا, اس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے غلطی ہونے کا. لیکن اپنے ساتھ سے کچھ اس میں بڑھانے لگا دوسرا آ کر کیا اور کچھ بڑھائے تو دین میں بہت سی چیزیں اس طرح کی لوگوں کو اس پہچان کے ذریعے سے نکالنے کا موقع ملے گا. یہ روایت ابو داؤد نے روایت کی ہے صحیح سند سے. جس سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ یہ مسئلہ واضح ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے نماز سے خارج ہوتے تھے, نماز سے جب نکلتے تھے سلام کر کے, اور سلام کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں استعمال فرماتے تھے. اسی کو آپ نے دوسری روایت میں فرمایا ہے تحریم تکبیر, نماز میں تحریم تکبیر ہے, تکبیر تحریم یعنی تکبیر کہنے کے بعد تمام نماز کی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تکبیر کے ذریعے سے. تحریم تکبیر وہ تحلیل ہوا نماز سے حلال ہونے کا, نماز سے نکلنے کا, نماز سے کھل جانے کا حل کیا ہے اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بعض آرا ایسی ملتی ہیں جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں سلام کرنا واجب نہیں ہے نماز سے نکلنے کے لیے, اللہ اکبر کہنا بھی واجب نہیں ہے جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم منسوخ کرتے ہیں. اس وجہ سے میں ذکر کرتا ہوں امام صاحب کا نام کہ ہم اکثر انہیں کے مقصد انہیں کے مسلط یا انہیں کی بات ماننے والے ہیں, ان کی طرف یہ بات منسوخ ہے کہ کوئی شخص ہے اللہ بزرگ طرح فارسی زبان میں اگر کوئی کر لیں اللہ بزرگ طرح ترجمہ کر دیا گویا سن کر دیا اللہ اکبر کر تو جائز ہے. میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ امام صاحب کس طرح پر ایسی بات کریں گے. اللہ اکبر تو ہر مسلمان نو مسلم ایک گھنٹے کے بعد بھی یاد کر سکتا ہے, تو اس کو ترجمہ جب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا ترجمہ ہے تو اللہ بزرگ طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے. کسی زمانے میں بھی صحابہ کرام نے بہت سے لوگ مسلمانوں یا پیارے رسول کے زمانے میں کبھی کسی سے سوال نہیں کو اپنی زبان میں مسلمان فارسی تھے اور فراد تھے سرین رومی تھے کسی طرح کی زبان میں اس کا سرین ترجمہ نہیں کیا. اسی طرح بعد کے صحابہ کرام کے زمانے میں خاص خاص طور پر ایران فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کبھی نہیں منقول ہے کسی سے. صحیح روایت میں آپ دیکھ لیجیے تابعین کا زمانہ تھا صحابہ کرام کا زمانہ تھا, کسی نے نہیں نقل کیا ہے کہ ہم لوگ ترجمہ کر کے اللہ بزرگ کا کہتے تھے یا اللہ بہت بڑا ہے, یہ نہیں کہتے. اس وجہ سے یہ قول غیب اگر چھ امام صاحب سے ثابت ہوا, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ امام صاحب سے ثابت ہے, اس کو ثابت کرتے ہوئے ذرا سا مشکل پیش آئے گی کیونکہ جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو حدثنا فلان حدثنا فلان کرتے کرتے ایک ایک راوی کے بارے میں فرق ہوتی ہے, اور بال کی خال نکالنے کے بعد پھر جا کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ فرق صحیح ہے, یعنی پیارے رسول تک یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے یا صحابی سے بات صحیح معلوم ہوتی ہے. اسی طرح اگر فرق کریں آپ اس بات کی کہ کیا امام صاحب نے بات کہی ہے تو مسئلہ راستے ہی میں گم ہو جائے گا. اس وجہ سے امام صاحب کی طرف اس کی نسبت مشکوک ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑے امام ہو کر کے اس طرح کی بات نہیں کریں گے. منصوب بہت سی چیزیں ہیں جیسے کہ کوئی بھی متاثر آ کر کے ان کے اصول پر کوئی مسئلہ تقریر کر کے کہتا ہے کہ امام صاحب کے اصول پر امام صاحب کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں, یہ حدیث کا مسئلہ اس طرح کہتے ہیں. اس وجہ سے کسی ترجمہ کے ذریعے سے نماز مطلب پڑھنا یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے حقیقت میں, اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز سلام کے وقت سلام واجب نہیں ہے, یہ بھی کہتے ہیں. ان کے یہاں ایک اصطلاح جس کو ہم نے خود پڑھی ہے آپ دیکھیں خود بھی ہے اشرے بقایا ہے ہدایہ وغیرہ میں کہتے ہیں کہ واجب ہے خروج الخروج بسن رہی خروج بسن رہی نماز میں نماز مکمل کر کے ایسا کوئی کام کر ڈالیے جس کو اپنے ہی طور پر نکل جائے نماز سے, جیسے
کچھ رکھا تھا سامنے کھانا شروع کر دیا, یا نماز پڑھتے پڑھتے اللہ صلی اللہ محمد محمد ختم کر کے کیا حال ہے کیسے ہیں جو ہے سلام کے بولنا شروع کر دیا, اٹھ کر کے دوڑنا چلنا شروع کر دیا. جو نماز کے خلاف چیز ہے, کوئی بھی کام جو نماز کے خلاف ہو وہ واجب ہے. یعنی کہتے ہیں ایسا کام کا ڈالیں جس سے نماز سے نکل جائے, سلام کر کے نکلنا یہ ضروری نہیں. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وصول کے ساتھ خود وصول کے بعد نورنا نوار میں ذکر کیا ہے انہوں نے کہ معذب علی شیء, کسی چیز پر رسول نے ہمیں بھی اختیار کیا اس کے راہ دوسری شکل نہ ڈالے تو وہ آیت کی تفسیر اس سے لی جائیں گی. گویا اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا جس طرح حکم دیا ہے, رسول نے بعض چیزیں چھوڑی بعض چیزوں پر مداومت کی, تو اس وصول کے ساتھ جس چیزوں کو بکری کبھی چھوڑ دیا ہے تو اس کو سنت کر دیں. لیکن جس کو کبھی نہیں چھوڑا تھا رسول نے اس کے راہ اور کوئی کام نہیں کیا, تو اس وصول کے ساتھ یہ چیز واجب ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کو سلام کرنا یہ واجب ہے. یعنی مسئلے کی تفریح جس طرح کی کی ہے کہ اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی اور سلام بھی پڑھ لیا, آپ نے سلام پھیرنا باقی رہ گیا, اچانک آدمی کی مجبوری کی نیا خارج ہو گئی اور نماز وضو اس کا ٹوٹ گیا, کیا نماز اس کی پوری ہو گئی؟ اس قول کے ساتھ باقاعدہ تقریر کرتے ہیں کہ نماز پوری ہو گئی, یعنی ریا نکل گئی تو نماز اس کی پوری ہے. اب ضروری نہیں کہ جا کر کے وضو کرے پھر سے نماز پڑھائیں. لیکن دوسرے قول کے مطابق جب یہ چیز واجب ہے, تسلیم واجب ہے یا رکن ہے, تو پھر جا کر کے آپ وضو فرمائیں. وضو کر کے آپ کی تمام نماز جو ہے پہلے آپ نے چاروں رکعت مکمل کی, تحیات بھی تو کر لیے, خوشابود بھی تو اور تحیات تو سب کچھ, اس کے باوجود آپ نماز میں اتنے حلف پائیں. یہ ہے فرق. باقاعدہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں بھی, اور اس طرح کے مرض سے مناظرات بھی علماء کے درمیان ہوئے ہیں, اور اس میں تفصیل سے اس طرح کہا گیا ہے کہ نہیں نماز مکمل ہو جائے. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسول نے نماز کا ایک جز تسلیم بھی تسلیم کا کو بھی بتایا ہے. اس وجہ سے اس کو تسلیم کرنے لے کے بعد کہ نماز کا ایک جز ہے, تو پھر جب وضو ٹوٹ گیا سلام پڑھنے سے پہلے یا سلام کرنے سے پہلے, تو پھر وضو کر کے نہیں دیتے ہیں, وہ نماز دہرانی پڑے گی. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا من طلب الجنس من حجة. حضرت المغيرة بن شعبة فرماتا ہے, کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز فرض نماز کے بعد یہ ذکر مبارک ادا فرماتے تھے, لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, اور اس کو خاص پیسے معلوم ہوا کہ یہ آپ ذکر اس طرح کرتے تھے, استدلال کیا علماء نے کہ اس کو آپ آواز بلند نماز کے بعد پڑھتے تھے. اس لیے بہت سے لوگ جو اذکار خاص طور پر سلام پھیرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس سنت کے مطابق وہ آواز یعنی بار آواز دیکھا, یہ مطلب ہے کہ وہ لمبی اونچی آواز کرتے ہیں, یعنی کچھ اس طرح کا کہ آدمی سن لے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ نے جب تفتیح تعلیمہ کے بعد کچھ پڑھتے تھے آپ, لیکن صرف ہم پڑھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کی داڑھی ہلتی تھی, ہم پیچھے سے دیکھتے تھے تو کچھ ہمیں شبہ ہوا کہ آپ پڑھتے ہیں, تو انہوں نے پوچھ لیا کہا اللہ کے رسول اس کا تو بین تکبیر ہے بین اکرام آدھا تکڑ ہوگی, آپ جب اللہ اکبر کہہ کے اور الحمد پڑھتے ہیں اس درمیان کچھ دیر چپ رکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا رسول اللہ ہمارے بھائی نے بڑا خطا ہے اللہ بھائی میں نے بڑا خطا ہے, وہاں پوچھنا پڑا. لیکن یہاں اس روایت کو بہت سے علماء نقل کیا, بخاری مسلم اسی طرح بنا اور ابن ماجہ میں رہے ہیں اسی طرح اور دوسرے علماء نے کہیں بھی یہ نہیں کہ انہوں نے پوچھا. اس لیے یہ استدلال صحیح ہے کہ آپ اس کو با آواز پڑھتے تھے نماز کے بعد کہ لوگوں نے سن لیا. آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, لب الملک تمام بادشاہ اسی کی ہے اور تمام قسم کی تعریف اسی کے لیے. آدمی کے اندر کوئی تعریف ہے تو یہ آدمی کی تعریف اپنی طرف سے نہیں ہے, بلکہ یہ تعریف جو سب سے سب تعریفوں کا مالک ہے اس نے دیا ہے. ایک پھول میں آپ دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ کی قدرت سے کس قسم کا رنگ خوبصورت اور کئی قسم کے رنگ اس تناسب کے ساتھ رکھے ڈالے جاتے ہیں, ڈال دیے گئے ہیں کہ آدمی کا دل مائل ہو جائے اس کی طرف. لیکن تعریف پھول کے پھول کی نہیں ہے, بلکہ جس نے پھول کو بنایا یہ چیز تو مشہور ہے کہ کوئی بھی آدمی بڑھائی ہے کوئی کام کرتا ہے اچھی سی چیز بنایا تو کہیں گے بھائی کاریگر تھا, کسی نے اچھی بلڈنگ بنائی, کسی نے اچھا نہ سونے گا بنائی, یہ سب چیزیں تو سب کچھ کرنے والا اللہ رب العزت ہے. جو بھی تعریف کسی کے اندر ہے اسی وجہ سے الف لام اگر دنیا میں عربی کے اعتبار سے تمام اجزاء کو سمیٹنے والا جس کو لام استغراق کہتے ہیں تو یہ ماں اس لفظ میں الف لام استغراق ہے, یعنی کوئی بھی تعریف کو سمجھ جائے اللہ رب العزت ہے الحمد. اس وجہ سے آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرے یا کہ اس کو غرور آئے ہم نے نماز پڑھی تو پھر اللہ کا شکر ہے, ہم نے یہ کما لیا تو پھر اللہ کی مہربانی سے کما لیا. جتنے لوگ ہیں جو تھوڑی محنت کرتے ہیں بہت پا جاتے ہیں, تو یہ نہ کہ انما اوتیت و علی علم عندی, جس طرح قارون کا کہتا کہ یہ تو ہمیں اپنے عقل اور اپنی سمجھ اور اپنی حکمت کی بنا پر ہمیں یہ مال ملا, نہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اسی پر اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. اللہ نے صحت دی الحمد للہ رب العالمین. یہ نہ کوئی کہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں یہ پیتے ہیں, نہیں, یہ سب اللہ کی طرف ہے. وہ اللہ کل شیء قدیر, اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ علی ما انت, اے میرے رب, جو کچھ تو دے دے کسی کو اس سے کوئی روکنے والا نہیں, کافر ہو مسلم ہو, دینے والا وہی ہے ہر ایک کو. کوئی روکنا چاہے ہزار اس کے لیے راستے بند کرنا چاہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی کے راستے کھولیں گے. یا جو کچھ دینا ہوگا دے گا. بولا موت علی ممنات, جس کو اللہ روک دے اس کو, جیسے کہتے ہیں جس کو نہ دے مولا اس کو, یا جیسے کچھ دولا تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہے گا, پوری دنیا اکٹھی ہو جائے. جیسا کہ دنیا حدیث میں گھر رسول نے فرمایا ہے, حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہیں, وہ عالم انه لو اشتريت الدنيا كلها فلا ينفعك بشيء لا ينفعك الا بشيء قد كتب الله. پوری دنیا اکٹھا ہو کر کے تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہے, اگر اللہ نہ چاہے تو کسی طرح ان کو نفع نہیں پہنچے. اسی طرح پوری دنیا ایک طرف ہو کر کے نقصان پہنچانا چاہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت ابراہیم کی طرح اکیلے دنیا میں رہ کر کے ان کی مدد کر سکتا ہے. ولا ينفع ذا الجد من كل جد, کوئی بھی صاحب مرتبہ اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, نہ ان کو نہ غیر کو. پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر کے کس کی حیثیت اور کس کا درجہ, کس کا مرتبہ, لیکن پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن لا یشفعون الا باذنہ. تمام نبی ہو یا جو بھی شفاعت کے مستحق ہے, بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے شفاعت نہیں کر سکتے ہیں. تو اب یہ بات غلط ہوئی, کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کی سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد. اسی طرح سر اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والی. اور ساتھ میں ابھی وقت سن رہی اللہ عنہ حضرت صاحب نے فرض کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تھا ابو ابو بہن نہ دمرا کلے کرا تھے. ہر نماز کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اللہ میں نے اعوذ بک من البخل اعوذ بک من الجبن, اے اللہ تعالیٰ بخیلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ, بخیلی کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اپنے خرچ, یہاں بخیلی دونوں شکل میں ظاہر ہے جس سے پناہ مانگتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ, اور اگر بخیلی کریں گے ضرورت کے بعد جہاں خرچ ہے کرنے کی ضرورت ہے, کم از کم بخیلی کی تہمت اس سے اس وقت الگ ہو جائے گی جب وہ زکات واجب دے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر زکات بھی نہیں دیتا ہے تو وہ بخل ہے, سب سے مضمون قسم کا بخل. لیکن اگر ضرورت ہے, جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا مر رہا ہے ہر رسول کی حدیث کی روشنی میں کہ لا یؤمن من یشبع فیبیت شبعان وجاره طاعم, وہ شخص مومن نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور خود پیٹ بھر کر کے سو رہا ہے. تو یہ ہے, یہاں بھی ضرورت کے وقت اللہ نے دیا ہے, ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہے. اگر صرف اتنا ہے کہ اپنا پیٹ بھر سکے تو صرف اپنے نفس کا پہلے دیکھنا ہے, جیسا کہ حدیث میں حکم حق دیا گیا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں دیے تو اس میں خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سے ایسے اقربا ہیں ذوال اولی الارحام, جن کے بارے میں اگر وہ مجبور ہیں, کوشش کر رہا ہے, کوشش کے باوجود بھی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے, تو دوسرے اولی الارحام کو چاہیے کہ واجب ہے ان کے اوپر گناہگار ہوں گے اگر اس کے وہ مجبور ہے, بھوک رہا ہے یا بے سر رہ رہا ہے یا بہت ہی جو اہم ضرورتیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں تو گناہگار ہوں گے, جیسا کہ علماء نے اس کی تقریر فرمائی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اللہ میں نہیں آؤں کمی نہ بہت. ایک حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا کہ ایک عورت نے آ کر کے شکایت کی پیارے رسول کے پاس, کہتے اللہ کے رسول میرے شوہر صاحب گزار بھی ہیں اور اخلاق میں بھی کوئی کمی نہیں, لیکن وہ ہم سب پر خرچ کرنے میں بخیلی کرتا ہے. پیارے رسول نے فرمایا وہ اجی ادائن ادو من البخل, بخل سے بڑھ کر کے بھی کوئی مرض ہو سکتا ہے, یعنی سب سے بڑا مرض ان کے اندر ہے, بڑی خرابی ان کے اندر ہے. تو سب کچھ کرتے ہوئے بھی اس مرض کے مریض سے ہو پیارے رسول نے مرض کو برداشت ہے, یعنی ان کی اصلاح ضروری ہے. کم سے کم آدمی اپنے جن کا خرچ اس کو پرواہ ہو انہیں بخیلی نہ کرے. اگر انہیں بخیلی کر رہا ہے تو گویا حق مار رہا ہے, یہاں تک کہ جانور کو اگر پلانے میں بخیلی کر رہا ہے تو پھر مت کے دن وہ جانور اس جانور کا بدلہ لیا جائے گا. حقیقت ہے, کیونکہ یہ حق کا مسئلہ ہے. اسی طرح حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئی, حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند رتبہ, جنہوں نے جاہلیت کے یا کفر کے زمانے میں بہت سے مسلمانوں کو پیارے رسول کو تکلیف دینے کی بہت ہی کوششیں کی, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ابو سفیان رجل شکری, ابو سفیان جو اپنے قوم کے سردار تھے اس وقت, ان کے اندر بھی یہ بخل کا مرض تھا. آ کر کے پیارے رسول سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ابو سفیان رجل شکری, ابو سفیان بخیل آدمی ہے, لڑائی اور پی نہیں میں ایک پی نہیں بنی ہے, ہمیں اس قدر اپنے مال میں سے نہیں دیتے ہیں کہ جو مجھے کافی ہو میرے بچوں کو کافی ہو, یعنی جو خرچہ دیتے ہو نا کافی ہوتا ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا خذ من مالہ ما یکفیک و بنیک, ان کے مال میں سے چپکے سے تم لے لو اس قدر انہوں نے پوچھا کہا کہ میں ان کے مال میں سے بغیر علم کے آخر من مالی میں غیر علم منو کیا میں ان کے مال میں سے بغیر ان کے علم کے کچھ لے سکتی ہوں؟ تو تعالیٰ رسول نے کہا کہ جو بغیر کس طرح کو جو تمہارے لیے کافی تمہارے بچوں کے لیے ہو تم سے چپکے سے لے سکتی ہو. یہ دیکھیے تو بڑا اس بخل کا نتیجہ جس کے اوپر واجب ہے فرض نفقہ اس کے لیے حق ہے کہ وہ اپنا آپ کسی طرح نکال لیں. اور جو کمی نے اللہ تعالیٰ رسول فرماتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مجزلی سے, مجزلی خوف حق کی جگہ پر حق کو ظاہر نہ کرنا یہ مجزلی ہے. اسی طرح مجزلی کا سب سے بڑا مظہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مجاہد بنایا ہے. جہاد حقیقت میں ایک ایسی چیز ہے جس کو پیارے رسول نے فرمایا ہے ضرورۃ السلام الاسلام, اسلام کی چوٹی ہے یہ, اس کو چھوڑ کر کے اسلام کو اسلام والوں کو بستی ملے گی, چوٹی تو نہیں رہ سکتے. یہ حقیقت ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے من لم یرجو ولم یحدث نفسہ بالجہاد او بالغزو ما سال شعبۃ من النفاق, جس شخص نے ضرورت کو جہاد میں حصہ نہیں لیا اور اپنے نفس کو اس نے تیار بھی نہیں کیا کہ ہم جہاد کا موقع آئے گا تو ہم نکلیں گے, تو وہ نفاق کے ہی ایک شاخ پر زندہ اور مرے گا تو نفاق کی شاخ پر میرے دل میں اس کے نفاق ہوگا. اس وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے لیے تیار رہے. جہاد یہاں اگر ڈر کر کے جہاد کے میدان سے بھاگ رہا تھی سب سے بڑی مزدوری, سب سے بڑی بڑی مزدوری ہے. اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں گناہ کبیرہ کا ذکر کیا ہے, والدین کی نافرمانی, اسی طرح فضف المحصنات کے گناہ, پاک باز عورتوں کو متہم کرنا, غلط خواہشہ کے اندر یا غلط برے کام کے اندر متہم کرنا بڑے گناہ میں سے ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا وہ تولی و مت دہتے, جنگ کے درمیان پیٹ پھیر کر کے بھاگنا, یہ گزری کا سب سے گزری کی سب سے بری مثال ہوگی. آؤد بھی کمل جب نے وہ آؤد بھی کمل سنوات دہلا ہر دہلا عمر ایسا کر میں تیری قرآن مانتا ہوں کہ میں سب سے بری عمر پر پہنچ گیا. سب سے بری عمر کی تفصیل کی گئی ہے کہ آدمی اس وقت اپنے اوپر قابو نہ پائے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ اپنے خزائے اپنی حاجات ضروریات خود پورا کر سکتا ہے, دوسرے کا محتاج ہو. اس حالت کو اگر عمر رضیل رضیل مانے کم درجے کی یا یہ کہ بہت ہی ادنا درجے کی جو عمر ہوتی ہے, آدمی بچہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, پیدا ہوا دوسرے ہی کا دست لے گا, ماں باپ ہی یا جو بھی پال رہا ہے وہی سب کچھ اس کے لیے کپڑے کی صفائی, اس کے جسم کی صفائی اور خود اس کے غذا کی تیاری خود کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اس وجہ سے جس نے یہ سب کیا اس کا حق بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے بعد میں کہ اسی طرح جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اسی طرح آیت میں ہے کہ اسی طرح لوٹ جائے جس طرح پیدا ہوا ہے, اس حالت میں ہو جائے, حق بھی اسی کمزور ہو جائے اور یہ کہ دوسرے کا محتاج ہو جائے, خود ہاتھ سے اٹھا کر کے کھا نہ سکے, یہ ہے ہر گلے عمر. حقیقت میں یہ چیز آدمی کے لیے بہت ہی شاخ ہوتی ہے, اس کی ضرورت بھی خاص طور پر ان حالات میں آدمی تھوڑے سے تھوڑا سفر پڑ جائے تو ناراض ہو جاتا ہے, بکنے لگتا ہے, بہت سی چیزیں اس میں خرابی آتی ہیں. اس وجہ سے آدمی کو اس مرحلے سے پناہ مانگنی چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ سکتے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہم نے اپنے دادا کو سنا دعا کرتے ہوئے کہتے اللہ تعالیٰ چلتے پیروں کھانا, یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے, یہ دعا کرتے تھے پیسے کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے پیروں کھانا. اور ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, وہ سردی میں بیٹھنے سے رضائی اوڑھ کر کے آپ نے ہوتا ہے وہ بھی پانچ کلو والا دن زیادہ سردی ہو جاتی ہے, پانچ کلو کی سردی جب ہوتی تھی تھوڑا کر کے ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے اور کراتے جب پکڑ کر کے بیٹھا لیتے آگے. اور یہ شہر مجھے نہیں مجھے یاد آتا ہے کہ دو سال کبھی میرا میں سب سے یاد آئے مجھے پتا ہے کہ روز پھر آگے اٹھانا پیا بھی چھوڑن کبھی انسان پر منانا اس طرح پتا کرتے تھے. یعنی وہ قیامت کے دن جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت شرار الخلق ہی پر قائم ہوگی, قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. تو گویا شعر تھا لمبا, اس میں ایک یہ بھی ہے تحریر ان کا شعر شاید مسلم صاحب کا دیوان ملک ہدایت کا. بہرحال تو آدمی کو اس عمر سے بھی پناہ مانگنا چاہیے, بہت بہت ہی سعادت مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو چلتے پھرتے الحمد للہ آئے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سجدے میں ثواب بھی کیا اور سجدے میں آخری سجدے میں مقام ابراہیم پر کہتے تھے, کتنے مبارک لوگ ہیں. مرنا تو ہے, عمر الحمد للہ آگے بڑھ گئی, 70-80 سال ہو گئے, چل رہے ہیں کر رہے ہیں, بچوں کا بھی انتظام ہو گیا, دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اللہ کے فضل سے سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اب دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا جب عید آ گیا نصر اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کی مدد آ جائے مکہ فتح ہو گیا. تو اب آپ کا کام یہ رہ گیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اللہ تعالیٰ کی تسبیح دعائیں سب کچھ کرتے رہیں, کسی حالت میں آپ کی وفات آ رہا. کتنا مبارک وہ آدمی ہوتا ہے کہ اپنے زندگی میں بچوں کو دیکھنے کے سب لوگ اپنے تھانے گاہے ہو گئے, یعنی اپنی جگہ پر سب لوگ فٹ ہو گئے, سب کا کام چل رہا ہے اور پھر سے پھیروں نماز پڑھتے ہوئے انتقال ہو جائے, رات میں سر صبح انتقال ہو گیا, کسی کے محتاج نہ رہے, جس طرح پاک صاف سوئے پاک صاف ہو گئے, نہ کوئی گندگی نہ کوئی, بہت ہی اچھی موت ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے دنیا میں رہنا رکھے, یہ دعا منع ہے. البتہ اس موت کی کیفیت یا اس میں موت کی دعا مانگ سکتا, لیکن یہ کہنا کہ مر جاتے تو اچھا ہوتا, لا یتمنى احدکم الموت ہوتا لے غرن مثل ہی. صحیح بخاری کی روایت ہے, دراصل فرماتے ہیں کہ کسی مصیبت کے آنے کی بنا پر مصیبت سے گھبرا کر کے آدمی یہ نہ کہے کہ کاش میں مر جاتا, یا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں مر جاؤں تو اچھا ہے, یہ نہ کہے. البتہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو میری موت لا تو خاتمہ بالخیر, اور یہ کہ کسی کا محتاج مجھے نہ کرے, یہ مبارک دعا, اس میں کوئی شک نہیں کہ سدھر چلی جا سکتی. ورنہ آدمی زندگی میں تھوڑی سی تکلیف پہنچی, اسی میں تو ایمان کا بھی تجربہ ہو جاتا ہے, ایمان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کمزور دل کے یا کمزور ایمان کے لوگ اپنے کو قتل کر ڈالتے ہیں, یہ بھی گناہ ہے. نہیں, یہ سوچے کہ جو مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہمارے لیے رکھ دیں گے انشاءاللہ, یا تو ہمارے گناہ کریں گے یا پھر اپنے درجات کا سبب بنیں گے, یا کسی مصیبت کو جو اور اس سے بڑی آنے والی اس پر ڈال دیں گے. یہ ہے جیسا کہ حدیث سے مصیبتوں کا اس کے بارے میں پتا چلتا ہے. ورنہ آدمی کیا معلوم اس کو کہ آگے چل کر کے خدا خاصہ ابھی مر جائے, گناہوں کا پرندہ ڈالتے ہوئے ہیں. اب تو کیا ہے وہ, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے, یہ ہونا ہے. اس وجہ سے آدمی کو پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب گناہوں سے بات, لیکن بری عمر کو نہ پہنچا, وہ آؤ دنیا کا مل فکر سے دنیا, اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فکر سے. دنیا میں بہت سے فکر ہیں, انما اموالکم واولادکم فتنہ. آدمی کبھی کبھی نہ کرتا گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کیا لیکن وہ اس کو ستایا جا رہا ہے کہ میرا پر تم نے کیا ہے. ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں صبح کی میرا پر آج کل تو خواہ جو کچھ مسلمانوں پر کر رہے ہیں, آخر یہ نہیں کس نے یہ جرم کا یہ تحقیق کی ہے, جرم فلاں نے کیا لیکن میں تم نے کیا ہے, طاقت کی بنا پر ان کو کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں, کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ سب دنیا کے فکروں میں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ دعاؤں کا سہارا اس وقت خاص طور پر لے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں ڈال کر کے مسلمانوں کے دل اپنی طرف اللہ تعالیٰ پھیرنا چاہتے ہیں. اللہ ان بہت سی جگہوں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ لوٹے اللہ کی طرف. یہ مقصد اللہ تعالیٰ کو آپ کو ستا کر کے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں, نہ اللہ تعالیٰ کو لذت ملتی. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں کسی کو ستا کر کے ان کو ایک نفسیاتی آرام ملتا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ رؤوف ہے. اگر تکلیف دے رہا ہے تو ہم میں کوئی کمی ہے, کوئی کمی ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم ایک بہت ہی جن کو صوفیہ لوگ اپنے زمرے میں ان کو داخل کرتے ہیں, لیکن جس کو ظاہر کہا جائے گا شرعی زہد کے مالک حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ, جن کے دائیں امام احمد بن حنبل نے بھی کیا, ان کا کہنا تھا کہ جس دن مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو میری گھوڑی بھی اڑ جاتی تھی, یعنی وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں رہتی تھی اور ہمارے بچوں میں رسیاں آ جاتا, سمرا فرمانی آ جاتی. تو یہ ہے حقیقت, کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے آدمی پر وہ عام طور پر اس وجہ سے ہوتی کہ کوئی غلطی کی ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی کی دنیا ہی میں اس کا بدلا چکا کر کے آخرت میں نہ پکڑے, اور ادھر کمی کی طرح دن اور بچوں کی وجہ سے آدمی بہت کچھ غلط کام کر جاتا ہے, جانتا ہے کہ حرام نہیں کرنا, بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے. جن مال کو مال کی بنا پر حلال حرام کی تقریب نہیں کر پاتا, دنیا کی لالچ میں مال کے لالچ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ من فطرت الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر رواه البخاری. قال ثوبان رضی اللہ عنہ قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے, جب نماز سے مڑتے تھے انصراف, اور کیا رسول کے مڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سلام پھیر لیتے تو بہت جلدی نہ ہوا جمع, جیسا کہ بات آتا ہے کہ بہت ہی جلدی جیسے آپ کسی گرم چیز کو ہیں جلدی سے آپ اپنا پہلو بدل کر کے اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کرنے لگتے ہیں. اور اس درمیان کیا چاہتے تھے کہ ہاں اب تو کرونا کا ذکر ہے, لیکن سب سے پہلا جو کلمہ مبارکہ بولتے تھے آپ سلام دینے کے بعد اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے ہوتے تھے, شاید آخری صفوں میں ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں ما كنت عارف انصلاة صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر حين ينصرف من الصلاة. میں سلام نہیں سن پاتے تھے شاید, لیکن تکبیر اس سے اونچی آواز میں پیارے کہتے تھے, کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول کی جب تکبیر سنتا نماز صفا کے بعد تب میں مجھے معلوم تھا کہ آپ نماز میں سلام کر چکے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پہلے اللہ اکبر کا سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ, پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی مسرت مانگتے ہیں, تین مرتبہ کر کے گویا آپ کی لحا اور اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. سلام وقالا, اور یہ بھی آپ فرماتے تھے, اللہ انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال و الاکرام. اللہ تعالیٰ تو ہی سلام ہے, اور تجھے سے سلامتی ہے, تیرا نام سلام ہے اور تجھے کے ذریعے تیرے ہی ذریعے سے سلامتی ملے گی, تو بہت ہی برکت ہے, اے عزت اور کرم والے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, پیارے رسول نے فرمایا, من سبح اللہ زبر کل صلاۃ ثلاث وثلاثین وحمد اللہ ثلاث وثلاثین وکبر اللہ ثلاث وثلاثین فتلک تسع وتسعون, جس نے سبحان اللہ ہر نماز کے بعد کہی 30-35 مرتبہ, اور اس کا طریقہ یہی ہے جیسا کہ پیارے رسول ہاتھ پہ گنتے تھے, ہاتھ میں سے داہنے ہاتھ پہ گنتے تھے, کہیں مسئلہ یہی کہ داہنے ہاتھ پہ گرا جائے, اور نہ اس میں تصویر کی ضرورت ہے اور نہ کسی چیز کی. اللہ تعالیٰ نے ہر انگلی میں تین ٹکڑے تین کور بنائے ہیں, ان تینوں کوروں کے ذریعے سے آپ گن سکتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس طرح 5 یا 15 دن دوہرا دیں, پھر چوتھی مرتبہ چوتھی انگلی سے تو 35 مرتبہ ہو گیا. اس طرح کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تصویر اور تصویر رسانی پڑھتے تھے نماز کے بعد, اور خود آپ نے یہ فرمایا کہ ان انگلیوں پر گنو کا انتہا مستنفرات نہیں عمر کیا, قیامت کے دن سے گواہی لی جائے گی کہ کیا تیرے بندے نے اللہ کیا میرے بندے نے تمہارے ذریعے سے میرا ذکر کیا. تو اس وجہ سے انہیں کے ذریعے سے جب ان سے غلط کاموں کی بھی گواہی لی جائے گی, علی یوم نقص ہمارا خواہیں وہ تو کل لمن آئے تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, وہ تو کل لمن آئے دین ان کے ہاتھ بولیں گے, وہ تو شاید اور جرم میرے سامنے گواہی دیں گے ان کے پیر بے مکان ہو یا ملون ہر اس چھوٹے بڑے کام کا جو وہ کرتے تھے, تو دوسری گواہیاں بھی لی جائیں گی, تو ہم اپنے ہاتھ سے غلط کام نہ کریں تاکہ ہمارے اوپر کوئی ہمارے